এগুলা ফি দরুদ দিয়ে মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ কর। ফাতিহা। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد میں آنے والوں کے لیے بعض اوقات مشکل پیش آ جاتی ہے، لہٰذا اگر آپ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے اور بعض کا درود بھیجے گا محمد وآل محمد ایک بار پھر درود بھیجے محمد وآل محمد والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيغ محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے تمام مخلوقات میں انسان کو اور بعض آیات کے مطابق جنوں کو ذمہ دار قرار دیا، کسی مخلوق کو اتنی ذمہ داریاں نہیں دی ہیں جتنا انسان کو ذمہ دار قرار دیا، اور اس ذمہ داری کی وجہ یہ تھی کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے. ان تمام نعمتوں کے ذریعے سے گویا یہ طے ہو گیا تھا کہ اس انسان نے امتحان دینا ہے، اپنی ذمہ داریوں کے مقابلے میں جواب دینا ہے. پھر انسانوں میں بھی پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو اس سطح میں نہیں رکھا ہے. اگر ہم مخلوقات کے اندر بعض مخلوقات کو بے جان دیکھتے ہیں، بے حس دیکھتے ہیں، بے ارادہ بے اختیار دیکھتے ہیں، تو انسانوں کے اندر بھی جو فرق ہے شاید اتنا ہی بن رہا ہوگا کہ کچھ انسان بظاہر انسان ہونے کے باوجود فکر و شعور کے اندر اتنے کم مرحلے پر ہیں کہ ان کے اندر اس ذمہ داری کو احساس نہیں کر سکتے جتنا باشعور با ارادہ عقل مند انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں. اس اعتبار سے یوں احساس ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو خاص ذمہ داریوں سے نوازا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری شاید دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. اور یہ خدا کا ایک دستور ہے، خدا کا ایک نظام ہے، جس کی جزا زیادہ ہے در حقیقت وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے، ذمہ داریوں کے مقابلے میں انعام ہے. اگر ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کوئی انعام بھی نہیں ہے. اگر انسان کو وہ فرماتا ہے کہ میں جنت میں داخل کروں گا تجری من تحت الانہار، درختوں کو تو نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ کہ درختوں کو امتحان نہیں لینا ہے، کسی ذمہ داری سے نہیں گزرنا ہے. اسی طرح میں اور آپ، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت اثار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور بلا شک و شبہ ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اخروی دنیا کے اندر اعلیٰ ترین سعادتیں ملیں گی اور انشاءاللہ نصیب ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم خود بخود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کے ذمہ دار ترین انسان ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے، تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اخروی سعادت ملنی ہے، ہم نے دنیا میں اعلی مقامات کو حاصل کرنا ہے آخرت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ذمہ دار ہیں. اگر یہ سر ذمہ داریاں نہ ہوں، امتحانات سے نہ گزرنا ہو، تو پھر مفت کے انعام کیوں مل سکتے ہیں؟ دستور یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو بلا وجہ میں بلا سبب آخرت میں اعلیٰ ترین مقامات پر لے جائے گا. جیسے کہ مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں دنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب. دنیا اتفاق سے مل سکتی ہے، کسی کو مالدار خاندان کے اندر خلق کر دے، بلا سبب کسی کو شہرت مل جائے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب تو اتفاقا نصیب ہو جا سکتی ہیں، ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آخرت کی بات کر رہا ہے، تو پھر آخرت میں تو پھر امتحان کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے زیادہ جد و جہد نہیں کی، میں نے کوئی محنت نہیں کی، اچانک کوئی معاملہ پیش آیا، میں نے اربوں روپے کما لیے، میں اسے قبول کروں گا، ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر یہ سب ممکن ہے. لیکن کوئی یہ کہے میں نے کچھ نہیں کیا اور میں قیامت کے دن اعلیٰ مقام حاصل کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے، امتحان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ہمارے پاس مومن کے لیے جزا لکھی ہے، مومن کے لیے مقامات لکھے ہیں، تو کوئی تصور میں بھی نہ لائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر ذمہ دار ہے، نہیں، اس کی ذمہ داری اتنی ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ پوری دنیا اسلام کے اندر ذمہ دار ترین افراد اہل بیت کے ماننے والے تھے، ذمہ دار ترین افراد اہل بیت کے ماننے والے تھے، یعنی ایسی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر لے رہے تھے جن کے بارے میں دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان ذمہ داریوں پر قربانیاں دے رہے تھے جن کا کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مثلا کل ہم نے حضرت میسم بن تمار کا تذکرہ کیا، اب آپ تصور کرائیں دنیا اسلام کے اندر جس وقت حضرت میسم بن تمار حب اہل بیت کے لیے سولی پر چڑھ رہے تھے، باقی لوگ کیا کر رہے تھے؟ باقی لوگ اپنی زندگی میں مگن تھے. جس وقت مثلا میدان کربلا کے اندر سید الشہداء اور ان کے اصحاب باوفا قربانیاں دے رہے تھے، باقی لوگ کیا کر رہے تھے؟ باقی لوگ دنیا میں مگن تھے، وہ اہل کتاب نہیں تھے، اللہ کے ماننے والے نہیں تھے، رسول کے ماننے والے نہیں تھے، قرآن کریم نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، سب کام کرتے تھے لیکن ذمہ داری نہیں سمجھ رہے تھے. اس پر ان کو سزا ملی. اور یہ جو مختصر اہل بیت کے عقیدت مند جانصار باوفا جو میدان کربلا میں جمع ہوئے، یہ قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے گئے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے. بس ہمیں ظاہری عنوان دھوکا نہ دے. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ جو، اور آپ جانتے ہیں ان باتوں کو اچھی طریقے سے، کہ جو کوفہ کے اندر اپنی زندگیوں میں مگن تھے، یہ ظاہری طور پر اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے. نہیں، ظاہری طور پر ماننے والے بھی تھے، البتہ ایسے بھی تھے جو سید الشہداء کو نواسے رسول سمجھتے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے، امام کے نام پر نہیں جانتے تھے. مثلا جن لوگوں نے خط لکھے ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو سید الشہداء کو کہتے تھے نواسے رسول ہے، اور مثلا منصب امامت سے واقف نہیں تھے، لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی تھے جو منصب امامت کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود اپنے اوپر بوجھ نہیں لیا، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے. تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کو وہی جزا ملے گی جو ان جنگ میں شرکت کرنے والوں کو ملی تھی؟ نہیں، بلکہ ان کو سزا اٹھانی پڑے گی. گرچہ ماننے والے ہوں لیکن سزا اٹھانی پڑے گی. اچھا، ماننے والے تھے تو وہ تو مومن کے لیے مقامات تھے، پھر ان کو نصیب نہیں ہوں گے؟ ہرگز نصیب نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس موقع پر ذمہ داری کو تشخیص کیوں نہیں دیا؟ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کوفہ میں رہنے والے اس وقت بھی عالی کہہ رہے ہوں گے جب سید الشہداء کا میدان جنگ کے اندر وہ عظیم الشان قربانی کا مارکا انجام پا رہا ہوگا، وہ اپنے کوفہ میں مگن ہوں گے. تو ہم کیسے تشخیص دیں؟ یہ بھی اہل بیت کا ماننے والا بظاہر، وہ بھی اہل بیت کا ماننے والا بظاہر، ایک حر ابن یزید اور دوسرا وہ کوفے کے اندر خاموش بیٹھنے والا، ایک ہانی ابن عمرہ، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، کوفی اہل بیت کا ماننے والا، دوسرا وہ کوفی جو بظاہر ماننے والا ہے، گھر سے بھی باہر نہیں نکلا، گھر سے بھی باہر نہیں نکلا. کیسے تشخیص دیں دونوں کو؟ ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، ہم یہ دیکھیں کون سا اہل بیت کا ماننے والا اس عقیدے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، ذاتی زندگی سے گزر کر مصیبتیں جھیل رہا ہے، اپنی ذاتی زندگی کے علاوہ کتنی قربانیاں دے رہا ہے اس عقیدے کی خاطر، تب ہمیں مقام و منصب پتہ چلے گا. اس خاطر میں اور آپ مثال کے طور پر، پھر دوبارہ مثال دوں گا، حضرت میسم تمار کے زمانے سے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، باقیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، ہم تاریخ میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے صرف ان کا تذکرہ کرتے ہیں جو یا شہید ہیں یا علم رکھنے والے ہیں. یعنی ہم نے گویا اپنے طور پر ایک معیار بنا لیا کہ اگر کوئی اہل بیت کا ماننے والا تھا اور اس نے یوں ہی زندگی گزاری، وہ اتنا اہم نہیں ہے. مسئلہ وہ اہم ہے جو اہل بیت کا ماننے والا تھا، جان دیے اس نے عقیدے کے اوپر، یہ اہم ہے. اہل بیت کا ماننے والا تھا، ان کی راہ میں علم حاصل کیا ہے، یہ اہم ہے. اس کو ہم نے تشخیص دے دی. لہذا آپ پوری تاریخ اسلام میں سے چند علماء کو کہہ رہے ہیں شہید اول شہید ثانی. کیوں کہہ رہے ہیں شہید اول شہید ثانی؟ شہید بھی ہوئے اور عالم بھی تھے، دو صفتیں آپ نے نکالی. اب میں اور آپ چاہتے ہیں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. ہم نے عرض کیا اہل ولایت تو ہم ہیں، لیکن اہل ولایت ہونا کافی نہیں ہے، اہل ولایت کے بعد اب ذمہ داریوں کا دور شروع ہوتا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. آج کے دور میں اہل ولایت کی اور اس ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہمارے اور آپ کے کاموں پر پڑ رہی ہے؟ کیونکہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو ہم غافل رہ جائیں اور سمجھتے رہیں کہ نام لینا ہمارے لیے کافی ہوگا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اچھا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ 1400 سال پہلے اہل ولایت نے فلاں کام انجام دیا تو میں بھی آج یہی کروں گا، ہم یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کی محبت کے تقاضے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مثلا کوئی امیر المومنین کے زمانے میں تھا، اس نے مولا امیر المومنین کے ہمراہ جنگ جمل لڑی، جنگ صفین لڑی، جنگ نہروان لڑی. اب وہ مولا امام حسن مصطفیٰ کے زمانے میں پہنچا، امام نے صلح کی، کیا کہہ سکتا ہے کہ میں اب بھی شمشیر چلاؤں گا؟ نہیں. جو تقاضا ہے اس کو انجام دینا وہ وفاداری ہے، نہ کہ اپنی منمانی کرنا، وہ وفاداری ہے. منمانی کی اجازت نہیں ہے. اگر مولا کہہ رہے ہیں جنگ کرنی ہے تو صلح کرنا بغاوت ہے، اگر امام کہہ رہے ہیں صلح کرنی ہے تو جنگ کرنا بے وفائی ہے. اس خاطر پتہ چلتا ہے حضرت ابو الفضل العباس کی وفا کتنی زیادہ ہے. شب عاشور فرمایا جنگ نہیں کرنی، ابو الفضل نے یہ نہیں کہا میں شجاع ہوں مجھے جنگ کرنی ہے، فرمایا ٹھیک ہے جنگ نہیں کرنی. شب عاشور فرمایا خیمے پیچھے کرنے، طے کرنے، ہاں ٹھیک ہے پیچھے کرنے. یہ وفا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا پڑے گا، اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، میں اہل بیت کی ولایت کا ماننے والا ہوں، آج ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں وہی کام کروں جو 500 سال پہلے ذمہ داری میں تھا، میں وفا نہیں کی. پھر میں نے وفا نہیں کی. یہ وہ خطرناک مرحلہ ہے، اس کو میں خطرناک اس لحاظ سے کہتا ہوں، اگر تشخیص میں غلطی کر دی تو نقصانات بہت زیادہ ہیں. پھر میں اور آپ قافلے ولایت سے پیچھے رہ گئے. ہر دور میں تشخیص دینا پڑتا ہے آج ذمہ داری کیا ہے. میں نے عرض کیا پہلے امام کے زمانے میں تشخیص پایا ولایت کی طرف سے، امامت کی طرف سے، اس وقت مثال کے طور پر جنگ ذمہ داری ہے. اہل ولایت کی ذمہ داری پائی جنگ کرنا. اور ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ میں مسلسل جنگیں کی ہیں. شیعیان علی جنگوں کے اندر بھرپور آگے آگے رہتے تھے. ہر تمام شیعیان علی تمام اسلام کی ہونے والی جنگوں کے اندر سر فہرست قرار پاتے تھے. اس کے بعد مولا امیر المومنین گوشہ نشین کر دیے گئے. 25 سال سکوت کا دور آیا. امیر المومنین نے فرمایا اس وقت ذمہ داری شمشیر چلانا نہیں ہے، سکوت کرنا ہے. ساکت ہو گئے، نہیں شمشیر چلائی انہوں نے. مولا کا حکم نہیں تھا، نہیں کام کیا. پھر مولا جب تخت خلافت پر تشریف فرما ہوئے، ظاہری خلافت کے اوپر، فرمایا اب دور، اب پھر شمشیر چلائیں گے. پھر شمشیر چلائیں. پھر جب امام دوم کا دور آیا، فرمایا صلح کریں گے، صلح کی. پھر ایک موقع آیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ دعاؤں میں شرکت کرو. دعاؤں میں شرکت کی. ہر دور میں ذمہ داری تبدیل ہوتی رہی, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مثال کے طور پر مولا مجھے عادت جنگ کی ہے میں صلح نہیں کر سکتا, یا مجھے عادت کتاب کی ہے تو میں شمشیر نہیں اٹھا سکتا. نہیں, یہ سب باتیں نہیں ہیں. ہم اور آپ چیزوں کے عادی نہیں ہونے چاہیے, ہم اور آپ وفاداری کے عادی ہونے چاہیے. ہمیں اور آپ, ہمارے اور آپ کے نزدیک اپنی عادتیں محترم نہیں ہونی چاہیے, اہل بیت کی تابے داری یہ محترم ہونی چاہیے. مثلاً اگر میں, میرا کام اب تک یہ رہا ہے کہ میں تقریر کروں, درس دوں, مثال کے طور پر اپنی اس صلاحیت کو استعمال کروں, کل میدان جنگ سجتا ہے تو کیا میں مولا سے کہہ سکتا ہوں کہ مولا میرا کام تقریر کرنا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر میدان جنگ سجاتے وہ کھڑے اور اپنے ماننے والوں سے کہنے کہ اسلحہ اٹھاؤ میدان جنگ کے اندر, تو پھر مجھ میں اور ایک فوجی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. میری ذمہ داری میدان کے اندر اتروں, اسلحہ اٹھاؤں, جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو انجام دوں. پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ مولا میں ایک مجلس کرتا ہوں, میں ہر سال کرتا ہوں, آج وہ دن آ گیا جس دن مجھے مجلس کرنی ہے. نہیں نہیں, پھر ان کی وفا یہ کہے گی کہ نہیں, تم شمشیر اٹھاؤ, میدان کے اندر آؤ اس وقت. اس بات کو ہم اور آپ بدقسمتی سے معمولاً احساس نہیں کر پاتے کہ اہل بیت کیا چاہ رہے ہیں ہم سے, اہل بیت ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ, چونکہ ہم لوگ اپنے علم کے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتے, محدود علم کے لوگ ہیں, تو معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو سمجھ بیٹھتے ہیں تقاضوں سے ہٹ کر, سمجھتے ہیں یہی کل ہے, بس یہی کرنا ہے, آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے 500 سال گزر گئے ہیں, تقاضے بدلے ہیں, طریقہ کار تبدیل ہوئے ہیں. اہل بیت 500 سال کے اندر, 250 سال کے اندر کم از کم بھی 11 دفعہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیے تھے. اگر کوئی 250 سال کا ایک جگہ کر کے مطالعہ کرے, میں خود چونکہ اس علم کا ایک طالب علم ہوں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کم از کم بھی 11 دفعہ حکمت عملی تبدیل کی ہے. کبھی اہمیت اس بات کی تھی کہ زندان جائیں گے, زندان میں. کبھی اہمیت اس بات کی تھی کہ دشمن کی سازش کو شکست دینے کے لیے ظاہری ولایت عہدی بھی قبول کی. کبھی صلح کی, کبھی جنگ کی, کبھی کتاب, کبھی دعا, کبھی ہر قسم کی مصیبتوں کو برداشت کیا, ہر قسم کی آسانی کے اندر بھی رہے, لیکن اس ہدف کی خاطر. جو مجھے آج کے دور میں ہم لوگوں کے اندر پریشانی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم اس جامعیت کو نہیں سمجھ پاتے. جامعیت کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں بہت سارے ایسے کام جو اب ہمیں کر لینے چاہیے تھے ہم نہیں کر پائے. پہلے ایک اصول بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اہل ولایت, وہ ولایت اہل بیت کا ماننے والا آج اپنی زندگی میں اصول کیا بنائے, پھر اس اصول کو تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. میرا اپنا یہ خیال ہے سب سے پہلا کام جو ہمیں کر لینا چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے دین کا کو جاری کر کے, دین کا اجرا کیا اہل بیت نے, اجرا کرنے سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے. مثلا مولا کی خلافت تشکیل پائی, مولا کی خلافت سے پہلے اہل بیت کا دعویٰ کیا تھا؟ فرمایا ہم جانشین ہیں, جانشینی ہمارا حق ہے, ہمارا جانشین ہونا ضروری ہے, ماں باقی جو کچھ ہے سب غصب ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ سے پہلے ہوتا, کوئی مجھ سے کہتا تم لوگوں کا ہدف کیا ہے اس وقت, تو میں کہتا ہدف یہ ہے کہ خلافت امیر المومنین کا حق ہے, باقی غصب ہوا, تو میں اس کے لیے جد و جہد کرتا ہوں. پھر جب مولا خلافت ظاہریہ پر فائز ہو گئے, اب ہدف کیا ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اب ہدف کیا ہے, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں ہدف کے درجات میں آخری مرحلہ سمجھ میں آنا چاہیے. آخری مرحلہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ آخری مرحلہ سمجھ میں آ گیا تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا اس سے پہلے والے مرحلے میں کرنے کا کام کیا ہے. دیکھیے اس کو تھوڑا سا مزید توجہ دینی پڑے گی. 36 ہجرہ میں امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ شروع ہوئی ہے, 11 ہجرہ میں ختم مرتبت کی وفات ہوئی ہے. 25 سال تک اہل بیت کے ماننے والوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں خلافت امیر المومنین کے لیے کوشش کرنی ہے, کیونکہ ان کا حق ہے, بحق حق ہے. ودیر کا نتیجہ, اہل بیت کی دعائیں, نبی اکرم کے کلمات, قرآن کریم کی آیات, سب کا سب کہہ رہی تھی کہ حق امیر المومنین کا ہے. اچھا اب سوال یہ, جب خلافت شروع ہو گئی اب ہدف کیا ہے, اب کیا حاصل کرنا ہے؟ یہ اب سوال ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ جب خلافت نہیں تھی تو امیر المومنین نے اس دوران میں بھی اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہوگی. جب خلافت پہ آئے تو کیا ہدف حاصل کیا؟ اس کو انہوں نے 25 سال نظر انداز نہیں کیا ہوگا, اس کے لیے پھر محنت کی ہوگی. تو وہ ہدف خلافت ظاہریہ نہ بھی مل رہا ہو 25 سال تک، اس اصلی ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی جو خلافت حاصل کرنے کے بعد پھر حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ اصلی ہدف کیا ہے؟ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہاں پر میرا رخ اہل ولایت کو اس مطلب کی طرف توجہ دلانا ہے کہ آپ اور میں اپنے تمام گفتگو کے اندر اس بات کو تو ثابت کر رہے ہیں کہ ولایت امیر المومنین کا حق ہے، اس بات پر توجہ کیوں نہیں دیتے کہ انہوں نے ولایت حاصل کرنے کے بعد، خلافت ظاہری حاصل کرنے کے بعد کام کیا کیا تھا؟ وہ کام در حقیقت وہ اصلی کام ہے جو خلافت کے پیچھے حاصل کرنا ہے، چاہے خلافت ہو چاہے خلافت نہ ہو. کیا 25 سال تک اہل بیت خاموش رہے؟ خاموش رہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں کیا، اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو خلافت کے ذریعے سے حاصل کرنا تھا، لیکن کسی کم درجے پر، چونکہ خلافت نہیں تھی. جب خلافت حاصل ہوئی پھر مکمل اس کے لیے جد و جہد کی. وہ ہدف کیا ہے؟ آیا آج کا شیعہ اس ہدف کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ اب خطرناک مشکل سامنے آتی ہے. آج کا اہل ولایت بہت کم اس بات کا شعور حاصل کر پا رہا ہے کہ اہل بیت نے وہ جو پہلا ہدف بنایا تھا وہ ہدف کیا تھا. آج کا اہل ولایت کیا سمجھ رہا ہے؟ آج کا اہل ولایت یہ سمجھ رہا ہے کہ میری پہلی ذمہ داری ہے کہ میں اہل بیت کے حق کا دفاع کروں. بات بالکل صحیح ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ذکر اہل بیت جاری و ساری کروں، مجالس کے ذریعے، اعضاء کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے. یہ بات بھی صحیح ہے. کیا اپنے آپ کو اس بات کی زحمت دے رہا ہے کہ یہ پوچھے ان کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ اس کی زحمت نہیں دے رہا. اس کا مطلب ہے یہ اہل بیت کے اعلیٰ ترین اہداف کو حاصل کرنے میں خدا نہ کرے ناکام ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں وہ اہداف کیا ہے، اس کو نہیں معلوم. اچھا، اس کے ذہن میں کیوں یہ آ گیا کہ اس کا پہلا ہدف یہ ہے؟ چونکہ کسی فیز میں، کسی وقت میں یہ کام پہلا ہدف بن گیا تھا. وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ تھا جب دشمن نزدیک پہنچ گئے تھے اہل بیت کے نام کو مٹانے پہ. وہ زمانہ تھا جب انہوں نے محاصرہ اتنا تنگ کر لیا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے بہت کم رہ گئے تھے، اور یہ خطرہ تھا کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والوں نے وسعت نہ دی، فکر کو نہ پھیلایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فکر یہیں تو ختم ہو جائے. اس وقت ذمہ داری یہ بنی کہ تم کچھ بھی کرو، پہلا کام تمہارا بس اتنا ہے کہ پیغام کو پھیلاؤ، پیغام کو پھیلاؤ. مثال عرض کرتا ہوں، کربلا کے میدان سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دشمن نے میدان کربلا میں محاصرہ کر لیا. اہل بیت کے بہترین جانسار میدان کربلا میں سید الشہداء کے دفاع کے لیے تشریف فرما ہوگا. خود سید الشہداء نے بعض بندوبست ایسے کیے کہ تمام جانسار یہاں پر ختم نہ ہو. خود سید الشہداء نے کام کیا. مثال کے طور پر محمد بن حنفیہ، ان کے بھائی نے جانے کا ارادہ کیا، ساتھ فرمایا نہیں، آپ مدینے کے اندر رکیے گا. کن لی عینن فی المدینہ، آپ میرے لیے مدینے میں میری آنکھ بن کر رہیے گا، آپ یہاں سے باہر نہیں آئیے گا. ایک ماننے والے نے سید الشہداء کی مدد کا قصد کیا. سید الشہداء نے اس طرح کا بندوبست کیا کہ وہ اس وقت پہنچے جب شام غریبہ کا واقعہ ہو چکا تھا. سید الشہداء نے اس کے لیے شمشیر کا بندوبست نہیں کیا، صرف گھوڑے کا بندوبست کروایا، اور وقت ایسا معین ہوا کہ وہ میدان کربلا میں اس وقت پہنچے جب جنگ ختم ہو چکی ہو. کیوں؟ سید الشہداء اس کو صرف اپنے خبر دینے کے نمائندگی میں چننا چاہ رہے تھے، اس کو جنگ میں نہیں پہنچانا چاہتے تھے. تو سید الشہداء بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ سارے ماننے والے اس میدان کے اندر شہید ہو جائیں، لہذا سید الشہداء نے تمام تر طریقے سے اور پروردگار عالم کی اس حمایت اور نصرت اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کے نتیجے میں امام سجاد کا دفاع کیا. چوتھے امام کا دفاع کیا گیا، ان کی شہادت کو، پروردگار عالم کا وعدہ، اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد کی. کتنی دفعہ بی بی تشریف فرما ہوئی، کہا ان کو شہید نہیں ہونے دیں گے. یہ کیوں بندوبست ہوا؟ نہیں چاہتے تھے سب یہیں پہ شہید ہو جائیں. کیوں؟ چاہتے تھے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو. اور وہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ پیغام کی وسعت. کربلا کا پیغام دشمن کربلا میں دفن کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے. اچھا، یہ جو فیز تھا یہ بہت مختلف تھا جنگ نہروان سے، جنگ صفین سے. جنگ جمل سے بہت مختلف. جنگ جمل کے اندر معرکہ بس اتنا تھا شمشیر چلاؤ شمشیر چلاؤ. ادھر پیغام پہنچانے کی بات نہیں تھی, میدان عمل کے اندر کودو اور جان دو, وہاں یہ معاملہ تھا. کربلا تک پہنچتے پہنچتے کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنی جان دے, کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنی پیغام پھیلائیں. کیوں؟ شہادت کے بعد خطرہ یہ تھا کہ دشمن پیغام کربلا کو محو کر دے گا, کربلا کی داستان یہیں ختم ہو جائے گی. تو کچھ کو ذمہ داری ملی کہ نہیں پیغام پھیلائے. اب سمجھ میں آیا, چوتھے امام نے شمشیر نہیں اٹھائی, 30 سال تک اپنے والد کی شہادت پر گریا کیا. کیوں؟ اس فیز میں ذمہ داری یہ تھی کہ پیغام پھیلایا جائے, کربلا کی مظلومیت کا پیغام دنیا کو پہنچ جانا چاہیے. اور میں اس کے اوپر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کس طرح پروردگار عالم نے معجزات کیے کہ کربلا کا پیغام زندہ رہے, خاک شفا کا سرخ ہونا اور پھر کربلا کی مٹی کا خاک شفا میں تبدیل ہو جانا, اور تمام اثرات جو میرے اور آپ کے پاس ہیں کہ فرمایا دنیا کی حاجات کے لیے بھی اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑے گا تو حاجات پوری کر دی جائیں گی. خدا نے بندوبست کیا کہ زیارت عاشورہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلے. کیوں؟ اس کے ذریعے عاشور زندہ رہے گا, عاشور زندہ رہنا تھا. یہ ایک دور تھا ذمہ داریوں کا, اس میں سب سے اہم کام یہ تھا ذکر حسین, سید الشہداء کا ذکر کرو, بس یہ ذمہ داری تھی سب سے بڑی. جو ذکر کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا, جو آنسو بہائے گا اس کو جنت کے اندر داخل مل جائے گا. آج تک یہ روایات بالکل صحیح ہیں, لیکن ذمہ داری کے درجے کو اور آگے بڑھاؤ اور آگے بڑھاؤ. اب دیکھیے مثال, امام 30 سال تک گریہ فرماتے رہے اپنے والد کی شہادت پر, دور داخل ہوا 5ویں امام میں. اب پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اب پہلی ذمہ داری یہ کہ درس میں شرکت کرو, جو 5ویں امام علم دے رہے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. کیا اس وقت کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولا میں محفل درس میں نہیں آؤں گا چونکہ مجھے ذکر سعید الشہدا کرنا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے چونکہ ذکر حسین کرنا ہے تو میں اس محفل درس میں نہیں آؤں گا؟ نہیں, یہ نہیں کہہ سکتا. وہ ذکر حسین بھی کرے اور محفل درس میں بھی آئے. کیوں؟ ذمہ داری یہ طے ہوئی ہے اس وقت, انصراف نہیں کیا جا سکتا, انکار نہیں کیا جا سکتا. اس وقت نزدیک ترین افراد اہل بیت سے کون تھے؟ وہ جو اس محفل درس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ذکر حسین نہیں کر رہے تھے, ذکر سعید الشہدا کر رہے تھے. خود 5ویں امام ایسی محافل کا انعقاد کرتے تھے جس میں لوگ آ کر سعید الشہدا کا ذکر کرتے تھے, ان کو انعام دیتے تھے, اکرام کرتے تھے, ان کی حمایت میں احادیث ارشاد فرماتے تھے, لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ درس ارشاد فرماتے تھے. کہتے تھے روایات لکھ لو, تو ہمارے پاس روایت موجود ہے 5ویں امام سے. فرمایا ہمارے علوم کو تحریر کرو. اس وقت پہلی ذمہ داری کیا بنی؟ علوم کو تحریر کرو, علوم کو رشتہ تحریر کے اندر لے کر آؤ, محفوظ کرو اس کو کسی طریقے سے. یہ دور 6ویں امام تک چلتا رہا. یہ چند مثالیں آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح یہ بات بتا رہی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا تعین بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. کچھ اہداف ہیں جو مجموعی اہداف ہیں, ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر اہم ہدف ہیں, ان میں سے ایک ذکر سعید الشہدا ہے. یہ ہماری زندگی کا دائمی ہدف ہے, یہ مستقل ذمہ داری ہے. چاہے دور کوئی بھی دور ہو, زمانہ کوئی بھی زمانہ ہو, قیامت تک زیارت عاشورہ پہ ثواب ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. قیامت تک گریہ سعید الشہدا کے اوپر ثواب ہے, قیامت تک بی بی سعید سلام اللہ علیہ کے حضور تسلیت پیش کرنے پہ ثواب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر دور کی اپنی ذمہ داری آتی رہیں گی. اب میں آتا ہوں پھر اس سوال کی طرف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب مولا خلافت ظاہریہ پر فائز ہو گئے, اب پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اب پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ حساس معاملہ ہے, اس کو ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اس سے ہمیں نظر آئے گا کہ اس خلافت کے حصول کے بعد اہل بیت ہم سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور جب تک وہ نہ بھی حاصل ہو تو ہم اس ہدف کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ وہ اصلی ہدف ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک جملے میں ارشاد فرمایا خود بولا امیر المومنین نے, فرماتے ہیں دین کا ہدف امر بالمعروف نہی عن المنکر و اقامت الحدود. فرمایا دین کا ہدف یہ ہے کہ برائی کا مقابلہ کیا جائے, اچھائی کو پھیلایا جائے, اور اللہ کے جو احکام ہیں ان کو جاری کر دیا جائے. یہ دین کا ہدف. بس دین کا مقصد کیا ہوا؟ تمام چیزوں کو جمع کریں, دین کا مقصد کیا ہے؟ کیوں خلافت بنے؟ کیوں اہل بیت حکومت پر آئے؟ فرمایا ہم حکومت پر آئیں گے کیوں؟ ہم برائیوں کا مقابلہ کریں گے، اچھائیوں کو معاشرے کے اندر پھیلا دیں گے، اللہ کے احکام کو معاشرے پر نافذ کر دیں گے، یہ مقصد ہے. اچھا اگر کوئی اس مقصد کو نہ سمجھ سکا تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا نماز قائم ہونا ہدف ہے. نہیں، اقیم الصلاۃ حکم ہے، ہدف اعلیٰ یہ نہیں ہے. ہدف اعلیٰ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر عدل کا قیام، یہ ہدف اعلیٰ ہے. معاشرے کے اندر ظلم کا مقابلہ، یہ ہدف اعلیٰ ہے. لہذا ابھی پچھلے مجلس میں روایت عرض کر رہا تھا، یہاں پہ عرض کروں گا دوبارہ، جملے میں ارشاد فرمایا، فرمایا اگر میری امت، ختمی مرتبت کا جملہ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، فرمایا اگر میری امت ظالم کو ظالم نہ کہے تو سمجھو ان کا دین ختم ہو چکا ہے. جملہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر میری امت ظالم کو ظالم نہ کہے سمجھ جاؤ ان کا دین ختم ہو چکا ہے. دین کے اساس کیا قرار پائی؟ اقام عدل، عدل قائم کرنا، ظلم کا مقابلہ کرنا، یہ قیام کا ہدف قرار پایا. لہٰذا سید الشہداء میدان کربلا کے اندر تشریف فرما ہونے کے لیے لے جا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انی ارید ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور چلوں اس سیرت پر جو میرے جد امجد اور میرے والد گرامی کی سیرت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فرما رہے ہیں کہ میرے والد نے اگر قیام فرمایا، انہوں نے دسیوں سال دشمنان دین کا مقابلہ کیا، 25 سال صبر کیا، 4 ساڑھے 4 سال حکومت کے اندر مشکلات کو برداشت کیا، یہ سب اس لیے تھا کہ چاہتے تھے برائیوں کا مقابلہ ہو، اچھائیاں پھیلیں. اب یہاں پر ایک اور حساس نقطہ ہے، کیوں چاہتے تھے کہ اچھائیاں پھیلیں، کیوں چاہتے تھے کہ برائیوں کا مقابلہ ہو؟ ان انسانوں کی محبت ہے. اگر اچھائیاں پھیلیں گی یہ سب لوگ کمال حاصل کریں گے، اگر برائیاں پھیل گئیں یہ لوگ اپنے کمال سے محروم رہ جائیں گے جس کی خاطر خدا نے ان کو خلق کیا ہے. خلقت خدا کا منصوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ برائیوں کو روکو، اچھائیوں کو پھیلا دو، اور اہل بیت اس ہدف خلقت الہیہ کے ذمہ دار قرار پا رہے ہیں، وہ اس کے محافظ ہیں. جس ہدف سے خدا نے خلق کیا اہل بیت اس ہدف کے محافظ ہیں. لہذا فرمانے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عدل قائم کریں، ظلم کا مقابلہ کریں. اب ایک سوال ہے، آیا یہ ہدف صرف حکومت کے دور کے لیے ہے یا بغیر حکومت کے بھی اصل میں یہی کرنا ہے؟ دونوں صورتوں میں، حکومت پر ہو تب بھی یہی، اور حکومت پر نہ ہو تب بھی ہدف یہی ہے. لیکن اس ہدف کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت اہل بیت کے ہاتھ میں ہو، حاکمیت اہل بیت کے ہاتھ میں ہو. کیوں؟ اگر حاکمیت اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوئی، امیر شام کے ہاتھ میں ہوئی، تو وہ ظلم کرتا رہے گا انسانوں کے اوپر، ظلم کر کر کے ان کو ہدف خلقت سے دور کر دے گا، اور کثیر تعداد اس ظلم سے دوچار ہو جائے گی. اس خاطر حکومت اور حاکمیت کا اہل بیت کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ تمام دین کے پیچھے جو اصلی ہدف ہے وہ ہے عدل کا قائم کرنا. اب اہل ولایت اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، اب اہل ولایت اپنے آپ سے پوچھیں ہمارا اصلی ہدف کیا ہے، بلا کسی جذباتیت کے، بلا کسی طنز اور تشتین کے، کسی کی مذمت نہیں، صرف چند نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر کوئی انسان میرے پاس آئے، میں طالب علم ہوں اس دین کا، میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ آغا صاحب میں 24 گھنٹے نمازیں پڑھوں گا، دن کے 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے عبادات کروں گا، نہیں سوؤں گا یا روزے رکھوں گا یا عبادتیں کروں گا، مجھ سے ظلم کے خلاف بولنے کے لیے نہ کہیں، قبول ہے کہ نہیں؟ قبول نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ختم مرتبت کے پاس آ کر کہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ جنگ بدر لڑ رہے ہیں، آپ جنگ احد لڑ رہے ہیں، آپ جنگ خندق لڑ رہے ہیں، میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے عبادت کروں گا، جب آپ بدر کی جنگ لڑ رہے ہوں گے میں عبادت کروں گا، مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا.
کچھ نہیں ملے گا. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جنگ تو بہت دور کی بات ہے. دن وہ دن ہے جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے, مولا کا جنازہ مدینے میں اٹھنے والا ہے, مولا کا جنازہ مدینے میں اٹھنے والا ہے, پورا مدینہ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بےتاب ہے, پورا مدینہ خالی ہوا ہوا ہے, سب کے سب جنازے کی طرف گامزن ہے. ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے, ریاض الجنہ میں اس سے زیادہ خلوت کبھی نہیں ملے گی, ریاض الجنہ خالی ہوگا اس وقت اچھا موقع ہے, اگر میں ریاض الجنہ چلا جاؤں عبادتیں کر لوں اس سے زیادہ خالی وقت کبھی نہیں ملے گا. ادھر جنازہ حجت خدا کا پڑا ہوا ہے اس مظلوم کا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنازے میں نہیں جانا ہے, مجھے ریاض الجنہ میں جانا ہے. یہ سونے کی بات نہیں کر رہا ہے, یہ کچھ نہیں کہہ رہا, یہ ریاض الجنہ کی بات کر رہا ہے جو رسول کے روضے کے برابر میں ہے. یہاں پر بھی رسول کی محبت جھلک رہی ہے, لیکن کہتا ہے میں ریاض الجنہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا اژدہا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور مجھے ریاض الجنہ میں آنے نہیں دے رہا. کہتا ہے میں سمجھا میرے تباہوں میں, میں نے نزدیک جانے کی کوشش کی, دیکھا میں نہیں جا سکا. کہتا ہے میں کئی گھنٹے تک وہاں پر جد و جہد کرتا رہا اس اژدہے کے مقابلے میں کہ میں ریاض الجنہ کے اندر داخل ہوں, میں داخل نہ ہو سکا. بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے جنازہ بھی چھوڑ دیا اور ریاض الجنہ بھی نہیں ملا. یہ اس کا انجام ہے جو حجت خدا کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر عبادتوں کو ترجیح دے رہا ہوگا, یہ اس کا انجام ہے. اللہ نے اگر اپنی حجت بھیجی ہے, اسے کائنات کا محور بنایا ہے, تو سب کچھ اس کے ارادے کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یہ فیصلہ کریں گے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, یہ فیصلہ کریں گے اللہ کی دی ہوئی اس حکومت سے جو انہوں نے ان کے ہاتھ میں رکھی ہے. اگر یہ اشارہ کریں گے اس وقت ذمہ داری جنازے میں شرکت ہے, تو کوئی ریاض الجنہ میں جانے کی کوشش نہ کرے, اس وقت جنازہ واجب ہے, اس وقت جنازہ واجب ہے. آپ اور میں اس تباہوں میں نہ رہیں کہ ذمہ داریوں کا تعین ہم نے خود کرنا ہے اپنی عادتوں کے تحت, اپنی خواہشات کے تحت نہیں, ذمہ داریوں کا تعین انہوں نے کرنا ہے اپنے اصولوں کے تحت. وہ طے کریں گے اس وقت ہمیں کیا چاہیے. بس اگر کوئی آج مجھ سے کہے کہ میں 24 گھنٹے عبادات کروں گا, روزہ رکھوں گا, نمازیں پڑھوں گا, زیارات پڑھوں گا, مجھ سے ظلم کے خلاف بات کرنے کے لیے نہ کہا جائے, تو میں اسے کہوں گا اگر حجت خدا ظلم کے خلاف میدان میں ہے تو تم ریاض الجنہ کی عبادت بھی حاصل نہیں کر سکو گے. اگر آج مجھ سے کوئی کہے کہ میں حجت خدا کی کیا ماننے والا ہوں, میں اہل ولایت ہوں, لیکن میں ظلم کے خلاف نہیں بولوں گا, میں اپنا مدرسہ چلاؤں گا, میں اسے کہوں گا تم کم عقل ہو, تم حجت خدا کی فلسفے کو نہیں سمجھ سکے ہو, تم حجت خدا کی تدبیر کو نہیں پہچان پائے ہو. میں نہیں کہہ رہا مدرسہ نہیں چلنا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا مدرسہ عبادات نہیں ہونی چاہیے, میں نہیں کہہ رہا کوئی کام اور نہیں ہونا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں ہر کام کے اندر پیروی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہونی چاہیے. اگر وہ فرماتے ہیں ظلم کے خلاف بولنا پہلے نمبر پر ہے, بعد میں کوئی کام قرار پائے گا. اگر وہ طے کرتے ہیں آج فلاں کام کرنا اہم ہے, اسی اولویت کے تحت یہ سارے کام انجام پائیں گے. ہم کیوں اپنی منمانی کر سکتے ہیں, کیسے ہم یہ کام کر سکتے ہیں, کس وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں, مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ نہ پسند ہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ. ہم لوگ حتی افعال کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم لوگ پیروی کے ذمہ دار ہیں, اہل بیت کی پیروی کے ذمہ دار ہیں. اولویت کو معین کیجئے, آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس ذمہ داری سے آپ بچ نہیں پائیں گے. کس ذمہ داری سے؟ جس کو انہوں نے معین کر دیا, اور جس کا ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فرمایا کہ اگر میری امت میں سے دیکھتے ہو ظالم کو ظالم کہنے والے نہیں ہیں تو سمجھتے ہو ان کا دین ختم ہو چکا ہے. اب اگر کوئی کہے ایک آدمی عبادات کر رہا ہے اور ظالم کو ظالم نہیں کہہ رہا, کیا اس کا دین بھی ختم ہو چکا ہے جبکہ وہ عبادات کر رہا ہے؟ فرمانے ہاں اس کا دین بھی ختم ہو چکا ہے. کیوں؟ ظالم کو ظالم کہنا میرے دین کا حصہ ہے. لہذا امیر المومنین وقت شہادت اپنے دو بچوں کو فرزندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, وصیت فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے دشمن بن جاؤ مظلوم کے مددگار بن جاؤ. کیوں یہ وصیت فرمائی انہوں نے؟ لہذا اعزان محترم, میں اور آپ کسی شبہ میں مبتلا نہ رہیں, ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش نہ کریں, ہم اور آپ اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر رکھنے کی کوشش نہ کریں, چاہے ریاض الجنہ کے بہانے ہی کیوں نہ ہو. ہماری پہلی ذمہ داری حجت خدا کی پیروی میں وہ کرنا ہے جو اس نے چاہا ہے. جو انہوں نے چاہا ہے فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ظالم کو ظالم کہنا، عدل کو قائم کرنا. فی زمانہ اس میں کیوں کوئی نہیں آ رہا، فی زمانہ اس کی مشکلات کیا ہیں اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، چند نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں تھوڑی سی تشریح آج کے زمانے کی بھی ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اس دفعہ بھی عرض کروں گا. آج کے زمانے میں خاصیت کیا ہے؟ ممکن ہے آج سے 200 سال پہلے ہم سے کوئی کہتا میری پہلی ذمہ داری یہ کہ میں مدرسہ چلاؤں، میں کہتا بالکل صحیح، ہدف وہی ظلم کے خلاف مقابلہ ہے. لیکن ظلم کے خلاف مقابلے کا اس وقت کا مرحلہ اسی مدرسے کی تعمیر، مدرسے کو چلانا. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے تم مدرسے کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ میں مدرسے کی مخالفت میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف اس جگہ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے لیے مجھے کم سے کم کوئی متہم نہ کرے جو خود ایک مدرسہ چلا رہا ہے. اگر میں عبادتوں کا ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے کہ میں خود مثال کے طور پر کسی جگہ جماعت کراتا ہوں، تو کوئی مجھے متہم نہیں کرے گا، اس خاطر میں ان دو کا تذکرہ کر رہا ہوں. باقی کوئی بھی کام کر رہا ہے، اولویت ان کے بنائے ہوئے نظام کو. تو اگر کوئی 200 سال پہلے کہتا کہ مثال کے طور پر میں اپنا کام کروں گا، میں مدرسہ بناؤں گا، مجھے ظلم سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس سے، میں اس سے کہتا یہ ایک حد تک صحیح ہے، کیونکہ شاید 200 سال پہلے وہ فیز نہیں تھا جس میں ہم ظلم کے خلاف بول سکتے ہوتے یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت نہیں تھی. گرچہ اس وقت بھی کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی یہ کہتا میری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، ذمہ داری ہے، تعین کسی اور طرح سے ہوا ہوا ہے، لمبی مدت کا تعین ہے. مثلا فرض فرمائیں، میرے خیال میں شاید بہترین مثال آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے ذریعے سے. آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اپنے دور کے اندر تشریف فرما تھے، بہترین کام جو کچھ ہو سکتا تھا علم کی تقویت کے لیے، حوزہ علمیہ کے قیام کے لیے، حتی اہل سنت کے ساتھ معاملات کو صحیح کرنے کے لیے، وحدت دین، ان تمام مسائل کے لیے. لیکن جہاں کہیں بات یہ آتی تھی کہ کیا آپ ظالم کو قبول فرمائیں گے، ہرگز نہیں، ظلم برداشت نہیں کریں گے، کوئی بھی ہدف طے کریں گے ظلم کے خلاف بولیں گے، اس میں کوئی تعامل نہیں ہونے دیں گے. بہترین مثال مجھے ان کی لگتی ہے کہ حتیٰ وہ آج سے مثلا تقریباً 80 سال پہلے اس ہدف کو طے کرتے ہیں، کم اپنے ہدف کو طے فرماتے ہیں، ایک کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن اس لمبی مدت کے ہدف کو نہیں بھولتے، اور لمبی مدت کا ہدف اسی طرح ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. آج کا دور کیسا دور ہے؟ اگر 70-80 سال پہلے، 50 سال پہلے کوئی تھا ایسا جو یہ کہتا آج ظلم کے خلاف صراحت کے ساتھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ دور نہیں ہے. کیوں؟ معرکہ آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے. 50 سال پہلے کوئی ایسا میدان نہیں تھا جس کے اندر کوئی یہ کہے کہ مجھے ظالم ایسا نظر نہیں آ رہا یا مظلوم ایسا نظر نہیں آ رہا جس کے لیے میں فریاد کروں. اب وہ دور نہیں ہے، اب تو معرکے طے ہو چکے ہیں، اب تو میدان ہائے جنگ طے ہو چکے ہیں، اب تو لشکر طے ہوئے ہیں، اب جو ظالم اور مظلوم ہے اس کی بہت واضح تمیز ہو چکی ہے. اگر مثال کے طور پر 50 سال پہلے ایسا تھا کہ ایک ظالم حکمران تھا جو مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہا تھا اور مثلا 2 کروڑ انسانوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا، تو کوئی محاذ نہیں تھا، ایک ملک تھا جس کے اندر کچھ لوگ زندگی گزار رہے تھے. اب ایسا نہیں ہے، اب ایک ایک چیز طے ہوئی بھی ہے. آج دنیا میں کون نہیں جان رہا کہ اسرائیل کی حکومت ظالمانہ غاصبانہ حکومت ہے، جو کافر و مشرک بھی سمجھ گئے ہیں. کون نہیں سمجھ پا رہا اس بات کو؟ آج دنیا کے اندر کوئی بھی بین الاقوامی پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس کے اندر اسرائیل واضح طور پر ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آج ظلم کے محور معین ہو چکے ہیں. اگر 50 سال پہلے ہمارے اندر تشخیص کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم تشخیص دیتے ظالم کہاں پر ہے، مظلوم کہاں پر ہے، اب تو اس کو تشخیص دینے میں کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہا ہے. اگر مثال کے طور پر 64-65 کے زمانے میں، 1964-1965 میں امام خمینی مدرسہ فیضیہ کے اندر گئے اور انہوں نے وہ ندا بلند کی کہ مثال کے طور پر امریکہ مرد آباد، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب بھی کسی کو شک ہے؟ اب بھی کسی کو تعمل ہے؟ 40 سال پہلے اگر انہوں نے کہا اسرائیل مرد آباد، اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے، لوگوں نے شک کیا، پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اب بھی کسی کو شک ہے؟ 400 بچوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر بھی شک ہے کسی کو کہ یہ ظالم ہے؟ کہ یہ غاصب ہے, یہ قاتل ہے, انسانیت کے مقابلے بے رحم, بے رحمی سے قتل کرتے ہیں. کس کو شک ہے؟ اگر کل مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ رہا تھا, جیسے کوئی احمق ہمارے یہاں بھی ٹیلی ویژن کے اوپر گیا, اس نے کہا امریکہ کو عراق میں آنے تو ہماری زیارتیں تو کم سے کم کھل جائیں گی. اب کوئی وہ احمق کہاں ہے؟ وہ اب بھی کسی کو شک ہے کہ امریکہ قاتل ہے؟ کس روزے کا تقدس چھوڑا اس نے؟ کیا کچھ نہیں ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے وہاں پر؟ جو کوئی پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کو آنے تو ہماری زیارتیں آزاد ہو جائیں گی, کتنی حماقت تھی یہ. اگر فرضاً پہلے کوئی اتنا احمق تھا, اب بھی کچھ رہ گیا ہے کیا؟ اب تو دنیا بھر سے مظلوم چیخ رہے ہیں کہ بھائی اب بھی اگر کوئی ہماری حمایت نہیں کرے گا, نصرت نہیں کرے گا, تو اس نے امیر المومنین کی کونا لزالے میں خصمن سے کیا سیکھا ہے؟ پھر ان باتوں کو میں کہوں گا یہاں پہ مت کہیں, باہر جا کے بھی کہیں. چار دیواریوں کے اندر کہنے سے بات نہیں بنے گی. پوری دنیا کے سامنے آ کر کہیں کہ ہاں ہم ظالم کے مخالف ہیں, جرت کے ساتھ کیا ہم سمجھتے ہیں وہ فیز گزر گیا جس کے اندر ہمیں لوگوں کو سمجھانا تھا بھائی ہم ظلم کے مخالف ہیں, ہم عدل کے حامی ہیں. اب جس نے سمجھنا ہے سمجھ لے, اور جو اب تک نہیں سمجھا تو بسم اللہ جا کے ظالم کے ساتھ بیٹھ جائے, زیادہ سے زیادہ اس کو یہی دعوت دے سکتے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھ گئے کہ ہم ظالم کے مخالف ہیں, ہم مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, ان کو میں کہوں گا میدان عمل کے اندر آئیں. اب آئیں دنیا کے سامنے واضح طور پر اعلان کر دیں کہ اہل ولایت ظلم کے مخالف ہیں, اہل ولایت مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. لہذا آپ نے اور میں نے جس کسی کو اہل ولایت کے اندر بڑے رتبے کے اوپر پایا, اس موجودہ دور کے اندر ان تمام لوگوں نے آواز اٹھائی, چاہے رہبر معظم, چاہے مراجع اعظم, چاہے آیت اللہ عظمی سیستانی, چاہے مثال کے طور پر حزب اللہ کے حسن نصر اللہ, چاہے مثال کے طور پر کوئی بھی سیاستدان, جتنوں کو بھی ہم نے دیکھا اہل ولایت تھے اور امیر المومنین کی زندگی سے انہوں نے کچھ سیکھا تھا, ان سب نے ظالم کے خلاف آواز اٹھا دی. سب نے ظالم کے خلاف. کیوں؟ انہوں نے کہا وقت خاموشی کا وقت نہیں ہے, وقت آواز اٹھانے کا وقت. اور کس طرح سے آواز اٹھائی؟ نہ چار دیواریوں کے اندر بلکہ کھلے عام پوری دنیا کے سامنے. اور جرأت دیکھیے, جرأت دیکھیے, جس ملک کے اندر خود امریکہ حاکم ہے اس ملک کے اندر آ کر آواز اٹھائی کہ یہ امریکہ غلط کر رہا ہے, اسرائیل غلط کر رہا ہے. جرأت چاہیے اس کام کے لیے. اب بھی اہل ولایت کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے, اب بھی پاکستان میں اہل ولایت کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے. اب کون سی چیز چھپی رہ گئی ہے؟ اب اگر وہ مجھ سے آ کر کہیں پوری دنیا کے اندر اہل ولایت ظالموں سے لڑ رہے ہیں, ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور میری ذمہ داری یہ کہ میں ریاض الجنہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں, تو میں کہوں گا پھر نصیب تمہارا اجدہ زیادہ نہیں ہوگا, اجدہ زیادہ نصیب نہیں ہوگا تمہارا, پھر انجام اچھا نہیں ہے. پھر اپنی بڑی ذمہ داری سے پہلو تہی کر کر کسی چھوٹی ذمہ داری کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا, چونکہ وہ چھوٹی ذمہ داری بھی ملا کر ایک اچھا کام ہے, یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف کیا؟ اہل ولایت کو عقل مند ہونا چاہیے, اہل ولایت کو ذمہ داری پہچاننے والا ہونا چاہیے. آج ہماری ذمہ داریاں واضح ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری اس وقت پوری دنیا کے مظلوموں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو شیعہ علی تمہارا ساتھ دے گا, علی کا چاہنے والا تمہارا ساتھ دے گا, کیونکہ ہم نے علی سے یہ سیکھا ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. میں سمجھتا ہوں اہل ولایت کی اس وقت کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم چاہے عیسائی ملک کے اندر ہو, چاہے مسلمان ملک کے اندر ہو, چاہے نزدیک میں ہو اور چاہے دور میں ہو, پوری دنیا کے مظلوم کے احساس کریں کہ علی کے ماننے والے مظلوموں کے ساتھ ہیں. یہ ہماری فتح ہے, یہ ہماری کامیابی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی حد تک کچھ لوگوں کی عظیم الشان قربانیوں کے نتیجے میں اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں, اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. لہذا آج کوئی بھی مظلوم ہوتا ہے, جہاں کہیں مظلوم ہوتا ہے, اس کی کم سے کم توقع یہ ہوتی ہے کہ ایرانی حکومت اس کا ساتھ دے دے گی, کیوں؟ اس کو یقین ہوتا ہے یہ اہل بیت کے ماننے والے یہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہماری فکری جیت ہے، یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی فکر میں جیت ہے. لیکن میں اتنا بھی عرض کروں گا، شاید اس جیت میں ہم پاکستان کے اہل بیت کے ماننے والوں نے کوئی بہت زیادہ کردار ادا نہیں کیا. ہاں ان لوگوں نے کردار ادا کیا، اس کا کریڈٹ بھی ان کے پاس جائے گا، البتہ ان کے کریڈٹ پر ہم بھی کما رہے ہیں، ان کی عزت کے کام سے ہم بھی کچھ حاصل کر رہے ہیں. لیکن کاش ایسا ہوتا کہ اس عزت میں ہم واقعی شریک ہوتے، جب ہمارا ریپوٹیشن بھی یہ بنتا، ہمارا مقام بھی یہ بنتا کہ برصغیر میں اہل بیت کے چاہنے والے ہر مظلوم کا ساتھ دیتے. اور پھر مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پر نکاراگوا کے اندر یا پاناما کے اندر کوئی مظلوم ہوا اس کا ساتھ دیں، تو پھر کوئی ہم سے ممکن ہے یہ کہے کہ وہ لوگ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جس کا آپ ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں. اگر عراق کے اندر امت عراق پس رہی ہے اور پھر بھی ہم روڈ پر نہ آئیں، اب کیا تعویل ہے ہمارے پاس؟ اب کیا تعویل ہے ہمارے پاس؟ اگر عراق میں مکمل تباہی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس مقامات بھی گرفت کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں، اور اب بھی ہمارے پاس دوست احباب کہیں کہ ہم بس وہی کریں گے جو ہم 10 سال 20 سال 50 سال سے کرتے آئے تھے، ہم روڈ پر نہیں آئیں گے، تو اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ وہی ریاض الجنہ جانے والا آدمی تو نہیں ہے جو حجت خدا کی جنا سے کو ترک کر کے ریاض الجنہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اپنی دانش میں سمجھ رہا ہے مجھے اس میں جنت کے لیے کچھ ٹکڑے مل جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل ولایت کی پہلی ذمہ داری ہے. اگر ہم اہل ولایت ہیں، ہم ولایت امیر المومنین کو سمجھتے ہیں، ولایت امیر المومنین ظلم کے خلاف جہاد کے ذریعے سے قائم ہوئی ہے، ولایت امیر المومنین ظلم کے خلاف مارکہ آرائی کرتی ہے. اگر نہ ہوتا علی اور اولاد علی کا ظلم کے خلاف بولنا تو 11 نسلیں شہادتیں کیوں دینی پڑی پھر؟ کیوں 11 نسلیں شہید ہوئی؟ اگر مثال کے طور پر علی اور اولاد علی نے صرف اتنا سکھایا ہوتا کہ میں اور آپ مثال کے طور پر اپنی ذاتی زندگی کے اندر اچھے انسان بن کر جنت کی طرف گامزن ہو جائیں اور ہمیں ظلم کا کوئی مقابلہ نہ کرنا پڑے، معاشرے کے اندر آنے والی برائیوں کو دیکھتے چلے جائیں اور صرف اپنی زندگی کے اندر مگن رہیں، تو پھر 11 نسلیں شہید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. جنت میں پہنچنے کے تو چھوٹے راستے بھی تھے. پھر اگر یزید ابن معاویہ حکومت پر آیا، سید الشہداء نے فرمایا علی الاسلام السلام، کس اسلام پر سلام؟ ان کا اسلام تو خطرے میں نہیں تھا. دامن عصمت کے اوپر کیا یزید کی شخصیت سے کوئی دھبا لگنا تھا کیا؟ معصوم کا گھرانہ محفوظ تھا، معصوم کے کسی فرد کو یزید کے آنے سے کوئی نقصان نہیں تھا. لیکن سید الشہداء نے معاشرے کے اوپر موجود اسلام کو کہا یہ اسلام رخصت ہو جائے گا، گرچہ حسین کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. سید الشہداء کے گھرانے پر کوئی اثر نہیں تھا، نہ سید الشہداء کے گھرانے کے اوپر کوئی کمی تھی، نہ ان کی عبادات کے اوپر کوئی کمی تھی، نہ ان کے علم کے اندر کوئی کمی تھی، ان کو کوئی کمی لاحق نہیں ہو رہی تھی. معاشرے نے ایک ظالم نے حکومت کرنی تھی، فرمایا علی الاسلام السلام اذ بولیت الامۃ بالراع مثل یزید، فرمایا مقابلہ کریں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں. یہ اہل ولایت کی ذمہ داری ہے. اہل ولایت پہلو تہی نہ کریں اس وقت، اہل ولایت اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. پہلی ذمہ داری عرض کر دی، باقی دنوں کے اندر اس ذمہ داری کے مختلف حصوں کو عرض کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اگر ہم اور آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کسی بھی طریقے سے اگر میں اور آپ ولایت کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں، ولایت امیر المومنین کے پیغام کو، اس سے بہتر ابلاغ کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا ہمارے پاس. اس سے بہتر ابلاغ کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا. کیا ابلاغ کا طریقہ؟ وہ یہ کہ دنیا کا ہر مظلوم اس امید پر رہے کہ یا علی مدد کہنے والے ساتھ دیں گے، اس امید میں رہے. اگر میں اور آپ یہ کر گئے اور مظلوم کو یہ دکھا گئے کہ دیکھ تیرا کسی نے ساتھ نہیں دیا اور علی کے چاہنے والوں نے تیرا ساتھ دیا، خود بخود علی کا ماننے والا بنے گا، خود بخود در اہل بیت کے سامنے آئے گا. آپ مت سمجھیے کہ مثال کے طور پر حزب اللہ نے اگر فلسطینیوں کا ساتھ دیا یا مثلا اہل بیت کے چاہنے والوں نے ایران کے اندر ان فلسطینیوں کا ساتھ دیا تو یہ بے اثر گیا، وہ تو سنی ہے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ بھول جائیں گے ان باتوں کو. حسینیت کا پیغام وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گیا. اگر حسینیت کا پیغام وہاں نہ پہنچتا تو یہ 3 ہفتے مقاومت کر ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے 3 ہفتے مقاومت حسینیت کے ذریعے سے کی. انہوں نے اچھی طرح پہلے اس بات کو درک کیا حزب اللہ کی مدد سے کہ کیوں ایسا ہوا کہ دنیا کا کوئی عرب مقابلہ نہیں کر سکا, صرف حزب اللہ مقابلہ کر سکی. انہوں نے پہلے حزب اللہ سے سیکھا اس بات کو کہ تم لوگوں نے مقابلہ کیسے کیا, اور جب وہ حزب اللہ کے پاس آئے اس بات کو سیکھنے کے لیے تو حزب اللہ نے ان کو بتایا کہ ہم نے یہ کام سید الشہداء کے ذریعے سے کیا, ہم نے حسینیت کے ذریعے سے کیا. لہذا دو سال پہلے نصر اللہ نے اپنی تقریر کے اندر واضح طور پر کہا تھا کہ اب ہم صہیونیوں کو بتائیں گے کہ حسین کے ماننے والے کون ہوتے ہیں. وہ دنیا کے تمام عرب کو جو اسرائیل سے ڈرے ہوئے تھے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو ہماری طرح مقابلے میں آؤ تو پہلے سیدہ کے ماننے والے بن جاؤ, پہلے حسین کے ماننے والے بن جاؤ. اگر تم اس دوست پہ آ گئے, اگر تم اس راستے پر آئے, تم دنیا کے ہر ظالم سے ٹکرا جاؤ گے, تمہیں شہادتیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی, تمہارے جنازوں کا بڑھنا تمہارے سروں کو نہیں جھکائے گا, تمہارے سروں کو فخر سے بلند کر دے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا مقابلے کا. لہذا وہ لوگ متحد ہوئے اور انہوں نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ میں نے ایک موقع کے اوپر اس حماس کے رہنما فتح شقائی کا ایک بیان سنا, کہ فتح شقاقی کا ایک بیان دیکھا کہ جس کے اندر اس نے لکھا کہ اگر حسین کا ماننے والا بدنامی ہے تو مان لو کہ ہم سب بدنام ہونے کو تیار ہیں, تو ہم بدنام ہونے کو تیار ہیں. یہ لوگ معتقد بنے تب انہوں نے قربانی کو دیا. میں کہوں گا پوری دنیا میں کاش ایسا ہی ہو, جہاں کہیں کوئی مظلوم ہو وہ سوچے کہ علی کے ماننے والے ساتھ دیں گے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, ہم اور آپ کی خمیر کے اندر ایسا ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں. ممکن ہے ہم میں سے بعض دوست احباب کو دھوکا ہو جائے اور وہ کسی مظلوم کو تڑپتا دیکھیں اور کہیں کہ ہم نے کوئی اور کام کرنا ہے, اپنے اس کام کے اندر مشغول رہے ہیں. لیکن میں اتنا یقین سے سمجھتا ہوں جو کوئی حسین کا ماننے والا ہے وہ مظلوم کو تڑپتا دیکھ نہیں سکے گا, وہ مظلوم کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا. حسین کا ماننے والا جانتا ہے مظلومیت کسے کہتے ہیں, پوری دنیا نہیں جانتی. اور میں ہمیشہ اس بات پہ فخر کرتا ہوں, ہم اہل بیت کے ماننے والوں نے اہل بیت سے کچھ لغتیں سیکھی ہیں, ہم نے کچھ الفاظ سیکھے ہیں اہل بیت اطہارہ علیہ السلام سے. پوری دنیا وہ سب نہیں سیکھ پائی ہے جو ہم اہل بیت اطہارہ علیہ السلام کے چاہنے والے سیکھے. لہذا پوری دنیا کے سامنے اگر کوئی پیاسا انسان آئے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے پیاس کسے کہتے ہیں, ہم پیاس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. دنیا کے لیے پیاسا ہونا کچھ مفہوم نہیں رکھتا, لیکن ہمیں پتا ہے جب ہمارے چاہنے والے امام کے اوپر پانی بند ہوا تو کیا گزری تھی. دنیا نہیں سمجھ پائی تو کیا ہوا, اگر دنیا نے بچوں کے لاشوں کو دیکھا ان پہ کچھ نہیں گزری تو ہمیں تو پتا ہے اصغر کا لاشا کیا تھا, اس کی مظلومیت کیا تھی, ہم کیسے اپنی آنکھوں کو چھپا سکتے ہیں. اگر دنیا کو نہیں پتا چلا کہ بچیاں مرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, تو ہمیں کیا رقیہ کی یاد اور سکینہ کی یاد نہیں آتی, ہمیں تو معلوم ہے. 1400 سال سے ہم نے غم منایا ہے اس بات کا کہ ہم کسی مظلوم کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھیں گے, مظلوم کو دیکھ کر ندا بلند کریں گے. ہم نے سید الشہداء سے سیکھا ہے. اور اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ میدان جنگ میں جوان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تو ہمیں تو پتا ہے, ہم نے تو امام کا ماتم دیکھا ہے کہ جب علی اکبر روانہ ہوئے اور سید الشہداء پیچھے پیچھے آئے اور علی اکبر نے کہا بابا آپ نے ابھی تو الوداع کیا تھا, کیا ہمیں حسین کا غم نہیں معلوم, ہمیں سید الشہداء کا احساس نہیں ہے کیا. اگر پوری دنیا کو نہیں معلوم کہ تم جوان کے لاشے پر پہنچو اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہو تو درد کیا ہوتا ہے, ہمیں تو احساس ہے, ہمیں تو معلوم ہے. اب بس ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ اگر پوری دنیا کو نہیں معلوم کہ کوئی پالنے والی اپنے بچے کے لاش کو دیکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمیں تو معلوم ہے, ہمیں تو معلوم ہے کہ جب علی اکبر زینب کا الوداع کر رہے تھے تو زینب پہ کیا تاری تھا, کہ بیان کرتے ہیں جب علی اکبر الوداع کے لیے آئے تو 7 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا,
اور وہ آخری منظر, وہ منظر جب حضرت سید الشہداء علی اکبر کے لاش پر تشریف فرمائے اور زینب کبری نے اپنے بھائی کو اس غم کی حالت میں ڈھال ہوتے دیکھا تو اچانک خیمے سے باہر آنے کا ارادہ کیا. اور علماء اس بات میں تعمل کرتے ہیں کہ زینب خیمے سے باہر کیوں آنا چاہتی تھی. سید الشہداء کو کہنا پڑا, اے بہن ہرگز خیمے سے باہر نہ آنا, بس ایک وجہ سمجھ میں آئی. زینب نے دیکھ لیا بھائی پر علی اکبر کا غم بہت گہرا ہے, چاہا میری طرف توجہ کرے, لاش پر سے توجہ ہٹ جائے. فرمایا بھائی میں آؤں گی علی اکبر کا لاش اٹھانے کے لیے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو نے ذکر حسین سے نوازا ہے, دنیا اور آخرت میں سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو نسلاً بعد نسلاً ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی حق اور انصاف کی خاطر مارکے میں ہے, پاک پروردگار ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار آج دنیا کے ظالم لشکر امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ظاہر ہوئے, ان ظالموں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار یہ تیری حجت کے دشمن ہیں, پاک پروردگار ان کے خلاف مہاتارائی کر رہے ہیں, پاک پروردگار ان لشکروں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. سید سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے گریہ حسین پر جزا کا وعدہ کیا ہے, پاک پروردگار ہماری بہترین جزا ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ماتم حسین.